ڈاکٹر صاحب کی آج کی تقریر کا عنوان ہے نیکی کا قرآنی تصور. مسلم شریف کی حدیث ہے, نواز بن سمعان انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی اور بدی کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اپنے دل سے فتویٰ لے لو, یعنی اپنے دل سے جان لو. پھر مزید آگے کہا کہ نیکی وہ ہے کہ جس کے عمل سے آپ کا قلب مطمئن ہو جائے, اور بدی وہ ہے جس کی وجہ سے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو, اور یہ وہ عمل ہے جسے آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ دنیا اس کو جانے, یہ ہے بدی. سامعین کرام, آج اس عنوان پر انشاءاللہ قرآن کے تصور میں, قرآن کے پس منظر میں نیکی کیا ہے یہ جاننے کے لیے ہم ڈاکٹر اشرار احمد صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے خطاب کریں. آپ کی تقریر کا عنوان ہے نیکی کا قرآنی تصور. نیکی کا قرآنی تصور, ڈاکٹر اشرار احمد صاحب.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. صدق الله العظيم. اللهم ربنا اجعلنا منهم, اللهم ربنا اجعلنا منهم, اللهم ربنا اجعلنا منهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه, وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين. آمين يا رب العالمين. سورة البقرة کی آیت نمبر 177 قرآن حکیم کی طویل آیات میں سے ہے. سورة العصر قرآن حکیم کی مختصر ترین سورتوں میں سے ہے. اس حوالے سے میں آج آپ کے سامنے ایک بنیادی حقیقت رکھنا چاہتا ہوں جس کی طرف شاید کہ اس سے پہلے توجہ نہ ہوئی. قرآن کا یونٹ ہے آیت. آیت چھوٹی بھی ہے بڑی بھی ہے. آیت والعصر بھی ہے جو مکمل جملہ نہیں ہے، آیت مکمل جملہ بھی ہے ان الانسان لفی خسر، آیت 10 جملوں پر مشتمل بھی ہے جیسے آیت الکرسی. یہ کس نے تعین کیا؟ یہ کسی نحوی نے، کسی ادیب نے، کسی منطقی نے یہ طے نہیں کیا ہے. یہ ساری چیزیں موقوف ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر. اصطلاح میں کہتے ہیں یہ امور توقیفی ہیں، موقوف علیہ ہے حضور کے بتانے پر. آیت کے ترجمہ ہم کر بیٹھتے ہیں، کبھی ہم انگریزی لفظ یوز کرتے ہیں انگریزی میں گفتگو کرتے ہوئے ورس، یہ صحیح نہیں ہے. ورس کا تعلق شاعری سے ہے، آیت جملہ بھی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہے، حامیم آیت ہو گئی اگرچہ اس کا مفہوم کسی کو معلوم نہیں. آیت کے معنی ہے نشانی. قرآن کی ہر آیت اللہ کے علم اور حکمت کی نشانی ہے. اس اعتبار سے ہمیں ترجموں میں بھی لفظ آیت کو ریٹین کرنا چاہیے. اس کا نہ کوئی ترجمہ اردو میں ممکن ہے نہ انگریزی. آیتوں سے مل کر سورتیں بنتی ہیں، آیتوں کی طرح سورتیں بھی چھوٹی بھی ہیں بڑی بھی ہیں. ایک انتہا پر وہ تین سورتیں، سورت العصر، سورت الکوثر، سورت النصر، تین آیات. دوسری انتہا پر سورت البقرہ 267 آیات. یہ بھی امور توقیفیہ میں ہے، اس کا کسی منطق کے اصول سے، کسی معانی اور بیان کے اصول سے، کسی نحو یا صرف کے اصول سے کوئی تعلق نہیں. جہاں تک آیات کی تعداد کا تعلق ہے، کل قرآن مجید کی آیات کتنی ہے اس میں اختلاف ہے. 6,500 کے لگ بھگ آیات ہیں کم و بیش، اور اس فرق کا ایک سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ ہر سورت سے پہلے سوائے ایک سورت توبہ کے آیت بسم اللہ جو لکھی ہوئی ہے اسے کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے. اگر کاؤنٹ کریں گے تو 113 کا عدد بڑھ جائے گا، نہیں کریں گے تو 113 کم ہو جائے گا. لہذا آیات کی تعداد جو ہے وہ متفق علیہ نہیں ہے قرآن مجید کی. سورتوں کی تعداد متفق علیہ ہے 114. اب سورت کا ترجمہ بھی چیپٹر کرنا غلط ہے، سورت چیپٹر نہیں ہے. اس کے لیے بھی کوئی لفظ کسی دوسری زبان کا اس کی صحیح ترجمانی نہیں کر سکتا، ہمیں ریٹین کرنا پڑے گا سورہ سورہ انگریزی میں. ہم اس کو عام کریں خود بخود یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر مقبول ہو جائے گی، معروف ہو جائے گی. سور عربی میں کہتے ہیں فصیل کو. سورت معانی کا ایک شہر ہے، معانی کا، ہدایت کا، علم کا، معرفت کا شہر، جس کے گردا گرد ایک فصیل ہے. پرانے زمانے کے شہر ایسے ہی ہوتے تھے، فصیل ہے، دروازے ہیں اس میں، پھر شہر کے اندر کہیں مارکیٹ پلیس ہے، کہیں کوئی عبادت گاہ ہے، کہیں کوئی اور شہر ہے، رہائش گاہیں ہیں. تو ان سورتوں کا معاملہ بھی اسی طرح سے، اور ان کے ضمن میں یہ بات بہت نوٹ کرنے کی ہے کہ آیات اگر آپ علیحدہ علیحدہ سامنے رکھیں گے تو ان کا ایک مفہوم آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن ان کو جوڑ کر جو سورت کی شکل دی گئی ہے اس سے ایک اضافی مفہوم آپ کے سامنے آئے گا. ان کے باہمی ربط، ان کو جوڑ کر ایک ہار میں جو پرویا گیا ہے اس سے ان کا معنوی حسن دوبالا ہوتا ہے. لہذا ربط الآیت بالآیہ، ایک آیت کا دوسری آیت سے کیا ربط ہے، یہ بہت اہم. اور یہ جو ایک شہر معین کر دیا گیا معانی کا، اس میں کیا اصول ہے، کیا اس کا مرکزی خیال ہے، عربی میں اس کو کہیں گے اس کا عمود کیا ہے. ہر سورت کا ایک عمود ہے، اس عمود کے گرد اس کی ساری آیات گھوم رہی ہیں. لہذا جب تک کسی سورت کا عمود سمجھ میں نہ آ جائے، یہ تھرڈ ڈائمنشن ہو رہی ہے اب. پہلے یہ کہ ہر آیت کا مفہوم معین ہو، دوسرے آیات کے باہمی ربط سے مفہوم معین ہو، تیسرے یہ کہ ایک سورت کے عمود کے اعتبار سے ایک مفہوم معین ہو کہ ان آیات کا کیا مفہوم. یہ تدبر قرآن کے چند اصول ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. اب ہم اس آیت کا، طویل آیت کا، ایک زبان ترجمہ آپ نے سن بھی لیا ہے، مجھ سے بھی سماعت فرما لیجئے. لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو. پہلے آپ نے سنا ہے نیکی یہ نہیں ہے، نہیں، اس سے مفہوم نہیں ادا ہوتا. کل نیکی یہی نہیں ہے، تمام نیکی یہی نہیں ہے. ولیکن البر، اور حقیقی نیکی اس کی ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جو ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر اور فرشتوں پر، اور یہاں کتاب کا لفظ نہیں بلکہ کتابوں پر، الکتاب یہ حصر کے لیے، اس لیے کہ اس کے بعد آ رہا والنبیین، تمام انبیاء پر. تو تمام انبیاء پر ایمان ضروری ہے، تو جتنی کتابیں دی گئی ہیں انبیاء کو ان سب پر بھی ایمان ضروری ہے. اس کے بعد فرمایا وآت المال علی حبہ، اور اس نے دیا اپنا مال اس کی محبت کے علی رغم، اس کے باوجود کہ وہ اسے بہت محبوب ہے پھر بھی وہ مال دے رہا ہے. کن کن کو؟ سب سے پہلے قرابت داروں کو، پھر یتیموں کو. اس ترتیب کے اندر بھی ایک بڑی حکمت مضمر ہے، اور مساکین کو، اور راہ چلنے والوں کو، اور مانگنے والوں کو، دست سوال دراز کرنے والوں کو، اور گردنوں کے چھڑانے میں. وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور قائم رکھی اس نے نماز، اور ادا کی اس نے زکات، یا ادا کرتا رہا زکات. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ کہ جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کے جبکہ وہ باہم کوئی معاہدہ کر لیں. والصابرین، یہاں صابرون نہیں ہے، والصابرون فی الباسا، یہ ہو سکتا تھا سمپل صابرین، یہ حالت نسبی میں کیوں آیا. اور خاص طور پر اخص بالذکر الصابرین، میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ گویا کہ الفاظ اس میں صرف اس حالت ذمہ میں یا حالت فتح کے اندر ہونے کا نسب یا اس سے فرق واقع ہو گیا کہ یہاں کچھ الفاظ لازماً محذوف ہیں. یہ مفعول کی حالت میں کیوں آیا، فاعل کی حالت میں کیوں نہیں آیا؟ صابرین، اور میں خاص طور پر تذکرہ کرتا ہوں کن کا، صبر کرنے والوں کا. کن کن چیزوں میں صبر ہے؟ فقو فاقہ، البأساء والضراء، اور دکھ میں، تکلیف میں، زخم کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں یا کسی اور نوع کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. وحین الباس، اور جنگ کے وقت. اس میں جو ترجمہ آپ نے سنا ہے، حق و باطل کے درمیان جنگ، یہ درست اضافہ ہے. یعنی جنگ سے مراد عام جنگ نہیں ہے، یہ میں وضاحت سے بعد میں عرض کروں گا. اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ کے جو سچے ہیں. اولئک هم المتقون، اور یہی ہیں وہ لوگ کے جو متقی ہیں، خدا ترس. اب زمن میں پہلی بات جس کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بند کلی کھلتی ہے تو اس کی پتیاں ظاہر ہوتی ہیں، پتیاں پہلے بھی تھیں اس میں، نظر نہیں آ رہی، پہلے وہ کلی تھی اب کھل کر پھول بن گیا. بالکل یہی نسبت ہے سورۃ العصر میں اور اس آیت البر میں. یہ آیت ہے، اس کا یہ نام میں نے تجویز کیا آیت البر، یہ لفظ آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا. اب دیکھیے وہاں لفظ آیا تھا الا الذین آمنوا، یہاں پانچ پتیاں آ گئی ایمان کی. من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، وہاں ایک اصطلاح آئی تھی وعملوا الصالحات، یہاں یوں سمجھئے کہ ایک تنے سے تین شاخیں برآمد ہو گئی. ایک شاخ کا عنوان ہے ہمدردی، اور ہمدردی میں اپنا مال خرچ کر سکا، اگرچہ وہ مال طبعا بہت محبوب ہے ہر انسان. اس اعمال صالحہ کا دوسری شاخ عبادات، نماز اور زکات، اور تیسری شاخ معاملات. معاملات انسانی کا اکثر و بیشتر دار و مدار کانٹریکٹ پر ہوتا ہے، معاہدے پر ہوتا ہے. نکاح جو ہے یہ خود ایک سوشل کانٹریکٹ ہے، بڑے بڑے سارے کاروبار کانٹریکٹ پر ہوتے ہیں. ایک مزدور اور مزدور رکھنے والے کا ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ ہے، چاہے وہ لکھا نہ گیا. ایمپلائر ایمپلائی کے تو باقاعدہ معاہدات لکھے جاتے ہیں. تو یہ پورا کور کر رہا ہے بین الانسانی معاملات میں کہ جو عہد وہ کر لیں اس عہد کو پورا کریں. اور پھر جیسے صبر کی بات آئی تھی سورۃ العصر میں، یہاں تین مقامات خاص طور پر، اور ان کا خاص تعلق ہے ایک خاص عمل سے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا. فصابرین فی البعصاء والضراء وحین البأس، فقر و فاقہ، بھوک، تنگی، احتیاج اور تکلیف، اور جنگ کے وقت. یہ سارے اوصاف اگر جمع ہوں تو قرآن کا تصور نیکی پورا ہوتا ہے. یہ انسانی سیرت کا ایک حیولہ ہے جو ہمارے سامنے آ گیا ہے. پوری شخصیت نگاری اس کے اندر موجود ہے. یہ شخصیت جو ان عناصر کا مجموعہ ہے وہ ہے نیک. وہ اگر دعویٰ کرے نیکی کا تو درست، اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ سچے ہیں، نیکی کا دعویٰ کرتے ہیں تو سچے ہیں. اور اضافی طور پر نافلۃ لک، یہی متقی ہیں. تمہارے ذہنوں میں کوئی اور تصورات ہوں گے تقویٰ کے، اور متقیوں کی کچھ اور تصویر ہوگی تمہارے ذہنوں میں، یہی متقی ہیں. یہ متقی ہیں اور یہی متقی ہیں میں بڑا فرق ہو گیا. اسے عربی میں کہتے ہیں حسر. ایک جملہ آپ کہتے ہیں زید عالم ہے، اور ایک آپ کہتے ہیں زید ہی عالم. زید عالم ہے تو دوسروں کے عالم ہونے کا انکار نہیں ہے، اس میں نفی نہیں ہے، اور بھی ہو سکتے. زید ہی عالم ہے، یہ حسر ہے کہ ان میں سے صرف زید عالم ہے. صرف یہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں، اور صرف یہ لوگ ہیں کہ جو متقی ہیں. تو آپ نے ایک رب دیکھا جو میں نے کل عرض کیا تھا سورہ ہود کی آیت کے حوالے سے، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. اس کتاب کا یہ وصف ہے کہ اس کی آیات پہلے بہت محکم کی گئی، پختہ، چند الفاظ کے اندر معانی کا، ہدایت کا، حکمت کا، معرفت کا سمندر جو ہے وہ وہ بند کر لیا گیا، پھر انہی کی آہستہ آہستہ تفصیل ہوتی ہے. یہ پہلی تفصیل ہے سورۃ العصر. دوسری بات یہ کہ آپ کے علم میں یہ بات آ گئی کہ اس آیت میں خاص قسم کے تصور نیکی کی نفی کی گئی. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اور اس کی نفی کے حوالے سے پھر نیکی کا جامع تصور پیش کیا گیا. واقعہ یہ ہے کہ اس پر ایک مکمل کتاب قرآنی اخلاقیات، اس پر ایک مکمل کتاب لکھی جا سکتی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو ایک بات پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے. انسانوں میں نیکی کے بڑے مختلف بلکہ متضاد تصورات جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. پہلی بات تو بڑی اہم یہ ہے کہ برے سے برا آدمی بھی نیکی کے کسی نہ کسی کام کو سر انجام دے کر اپنے ضمیر کو مطمئن کرتا ہے. میں ڈاکہ تو ڈالتا ہوں لیکن بیواؤں اور غریبوں کی مدد بھی تو کرتا ہوں اپنے علاقے کے. میں فلاں کام تو کرتا ہوں لیکن فلاں مزار پر جا کر میں نے چادر بھی تو چڑھائی ہے، وہاں دیکھ بھی تو پیش کی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی جس چیز کا ذکر ہو رہا تھا، ضمیر، کانشنس، یہ انسان کی باطنی شخصیت کا ایک بہت اہم جز ہے. ضمیر کا لفظ اس معنی میں قرآن میں نہیں آیا لیکن قرآنی اصطلاح ہے نفس لوامہ، وہ نفس جو اندر سے ملامت کرتا ہے، دیکھو تم نے جھوٹ بولا، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، کسی اور نے ملامت کی یا نہیں کی، تمہارے اندر کوئی شے ہے جو ملامت کر رہی ہے، دیکھو تم نے فلاں شخص کا دل توڑ دیا، یہ اچھا کام نہیں تھا. یہ ہے لوامہ جس کی قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ ہر انسان میں ہے، اور جیسے ہمارے ظاہری وجود کے تقاضے ہیں، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسے کپڑے کی ضرورت ہے موسمی اثرات سے بچاؤ کے لیے، یہ جو مانوی شخصیت ہماری اندر ہے یہ بھی کچھ ڈیمانڈ کرتی ہے، اور انسان اپنے آپ کو مطمئن کرتا، ریشنلائز کرتا، ٹھیک ہے یہ تو خرابیاں ہیں لیکن میں نے یہ کام بھی تو آخر کیے ہیں نا. یہ انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے اپنے ضمیر کو مطمئن کرنا. اب دیکھیے ہمارے ہاں کے مختلف طبقات میں مختلف تصورات ہیں نیکی کے جو رائج ہیں. ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقہ ہے جس کے نزدیک اصل اہمیت ریچولز کی ہے، عبادات کی ہے، رسومات کی ہے. معاملات میں وہ دھوکہ دے رہے ہیں، سودا کر کے پھر گئے، ان کے دلوں میں نرمی نہیں ہے، سائلوں کو دھچکاتے ہیں. لیکن ایک اعتبار سے بہت نیچے سودی کاروبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میں سودی کاروبار تو کرتا ہوں، میں نے مسجد میں تو بنوائی ہے، میں نے مسجد میں جھاڑ بھی تو لگوا دیا ہے، میں نے مسجد میں قالین بھی تو بچھوایا ہے. تو نیکی کا ایک تصور یہ ہے ہمارے یہاں، اس کے بالکل برعکس ایک تصور ہے جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور. آپ نے بارہا سنا ہوگا گفتگو، بھائی اصل نیکی یہ ہے کہ کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، وعدہ پورا کرے، اپنا فرض صحیح طور سے ادا کرے، نہیں ملازم ہے تو اپنے فرائض صحیح طور سے ادا کرے، باقی رہ گئی نماز روزہ یہ تو انفرادی باتیں ہیں، یہ کوئی کرتا ہے تو اپنے لیے، نہیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل برعکس تصورات ہیں، اور یہ ہمارے معاشرے میں جدید تعلیم یافتہ طبقات کا تصور نیکی، اور ہمارے قدیم علماء اور ان کے زیر اثر جو عوام ہیں ان کے تصور نیکی میں یہ زمین و آسمان کا فرق. آپ کو معلوم ہے کہ اپنی جسم فروش عورتیں جو ہیں وہ بھی نیکی کا کوئی نہ کوئی کام کرتی ہیں. آپ دیکھیں گے محرم میں سیاہ کپڑے پہن کے جلوس کے آگے آگے جا رہی ہیں، سبیلے لگا رہی ہیں، مختلف مزاروں میں جب عرس ہوتا ہے وہاں جاتی ہے، دھمال کھیلتی ہے، وہی سیاہ کپڑے پہنتی ہے. وہ بھی اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. مشہور ہے ایک واقعہ شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کا، اس نے دلی میں گانے بجانے پر پابندی لگا دی. اب ظاہر بات ہے جن کا یہ پیشہ تھا ان کا دھندا ختم تو آمدنی ختم. لاکھ کوششیں کی لیکن اورنگزیب دس سے بس نہیں ہوا. پھر انہوں نے ایک عجیب ترکیب کی، وہ دریائے جمنا بالکل ساتھ بہتا تھا، یہ اگلا اس شکل میں بنایا گیا تھا، اب تو ذرا فاصلے پر. تو ایک کشتی میں وہ جمع ہو گئے، سازندے بھی اور ساز بھی اور گاتے بجاتے ہوئے. انہیں معلوم تھا فلاں وقت جو ہے بادشاہ جھروکے میں بیٹھ کر دریا کی سیر کرتا ہے، وہاں سے گزرے اور ایک شعر گاتے ہوئے گزرے. درکوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، گر تو نمی پسندی تقدیر قضا را. در کوئے نیک نامی، یہ نیکی جو ہے اس کے کوچے میں ہمارا گزر ہی نہیں ہے. در کوئے نیک نامی مارا گزر نہ دارن، یہ تو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اس کی مقرر کردہ تقدیر ہے. گر تو نمی پسندی تغییر کن قزارا، اگر تجھے پسند نہیں ہے تو تقدیر بدل دے. تو بادشاہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، گانے بجانے کی حد تک تمہیں یاد ہے. تو ہر ایک طبقے کا اپنا ایک تصور ہے نیکی کا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، بڑے بڑے ڈاکو جو ہیں وہ اپنے علاقے کے بیواؤں یتیموں کی سرپرستی کرتے، ویسے نہایت درندگی، سب فاقی، انسانی جان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تو نیکی اصل میں کس شے کا نام ہے، کون سی چڑیا کا نام ہے، نیکی حقیقت میں کیا ہے، وہ ہے اس آیت کا مضمون. میں مثال دیا کرتا ہوں، ایک عام قصہ ہے کہ کسی گاؤں میں پہلی مرتبہ ہاتھی آیا. اب وہاں نابینا لوگ جو تھے انہیں بھی پتا چلا ایک عجیب جانور آیا ہے. وہ آئے اور کسی نے اس کی ٹانگ کو ٹٹولا، اس نے کہا ہاتھی ایک ستون کے مانند ہے. کسی کا اس کے کان کے اوپر ہاتھ پڑا، اس نے کہا چھاج کے مانند ہے وہ. کسی نے پیٹ کو ٹٹولا، بہت بڑا ڈھول ہے وہ. بالکل یہی معاملہ ہے نیکی کے تصور کے بارے میں. اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. کسی نے نیکی کا ایک حصہ لے لیا، کسی نے دوسرا لے لیا، کسی نے تیسرا لے لیا. وہ مکمل سراپا نیکی، حقیقی نیکی کس میں ہے، یہ ہے اس آیت کا مضمون. اب چوتھے نمبر پر، یہ تمہیدی باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں، اس آیت کا پس منظر کیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں شان نزول. کیا بحث چل رہی تھی جس میں ہدایت کے لیے یہ آیت نازل ہوئی؟ تو ذہن میں رکھیے کہ تحویل قبلہ اس آیت کا پس منظر ہے، شان نزول. آپ کو معلوم ہے مکے میں جب تک حضور رہے، آپ جب نماز پڑھتے تھے تو آپ جنوبی جانب کھڑے ہوتے تھے، یعنی رکن یمانی اور وہ کونا کے جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے کعبے کی طرف رخ کیا، تو اسی رخ پر بیت المقدس بھی ہے. اسے کہتے ہیں استقبال قبلتین، دونوں قبلوں کا بیک وقت استقبال ہو گیا، رخ ہو گیا دونوں طرف، خانہ کعبہ کے بھی اور بیت المقدس کے بھی. مدینے میں آ کر تو یہ ناممکن ہے. اب اگر کعبے کی طرف رخ کرو گے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جائے گی، وہ شمال میں ہے یہ جنوب میں. اگر بیت المقدس کی طرف رخ کرو گے تو کعبے کی طرف پیٹھ ہوگی. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے 16 یا 17 مہینے مدینے آنے کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. اب ایک شکل تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اجتہاد ہو اور اس کو اللہ نے تسلیم کر لیا ہو کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ممکن ہے. اسے تقریر کہتے ہیں اصطلاح میں. حدیث کس چیز کا نام ہے؟ حضور کا قول یا فعل یا تقریر؟ پہلی دونوں چیزیں تو آپ جانتے ہیں، قول اور فعل. یہ تقریر کیا ہے؟ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور حضور نے نہیں روکا، تو امپلائڈ ہے اس کے اندر کہ یہ کام حرام نہیں ہے، حضور کے سامنے ہوا ہے، آپ نے روکا نہیں. تو اگر یہ ذاتی اجتہاد تھا تو تقریر ہو گئی اس کی اللہ کی طرف سے، لیکن زیادہ غالب پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے حضور نے کیا، اور یہ حکم وحی خفی کے ذریعے سے آیا، اس لیے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اور آپ کے ساتھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، یہ نہیں ہے. تو یہ وحی خفی، وحی جلی، وحی خفی، دو قسم کی وحیاں حضور کو ہوتی تھیں. نبی کے لیے تو وحی خفی بھی وحی جلی کے اسی کے حکم میں ہے، لیکن عام آدمی کا، کوئی ولی اللہ بڑے سے بڑا ہو، اس کی بھی اس کا کش، اس کا الہام حجت نہیں ہے دین میں. بہرحال یہ شاید حضور کو اللہ نے وحی خفی کے ذریعے حکم دیا. اس کا ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ ہوا حضور کو، اور وہ یہ کہ مدینے میں آ کر آپ کا واسطہ پڑا یہودیوں سے. وہ بہت منظم تھے، تعلیم یافتہ تھے، بہت کلچرڈ تھے، ان کے ہاں فقہا تھے، ان کے ہاں مفتی لوگ موجود تھے. اگر فوری طور پر تصادم یہود کے ساتھ ہو جاتا تو حضور کے قدم مدینے میں جمنا آسان نہ ہوتا. یہ جب آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تو یہودیوں نے سمجھا چلو کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، ہمارے قبلے کا رخ کر رہے ہیں، لہذا فوری طور پر ان کی طرف سے کوئی مخالفت وہ پیش نہیں آئی. اور اس 16 مہینے میں حضور کو اپنے قدم جمانے کا مدینہ منورہ میں پورا موقع ملا، بلکہ پہلے 6 مہینے اس میں جو ہے بہت ڈیسائسو ہے. 3 کام آپ نے 6 مہینے میں کیے ہیں تو بالآخر بہت ہی زیادہ فیصلہ کن ثابت. نمبر 1 یہ کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کر لی، اب یہی مرکز ہے، یہی درسگاہ ہے، یہی خانقاہ ہے، یہی پارلیمنٹ ہے، یہی دارالمشاورت ہے، یہیں سے فوجیں تیار کی جا رہی ہیں، یہی وفود آ کر پیش ہو رہے ہیں، بہرحال ایک مرکز مہیا ہو گیا. نمبر 2 یہ کہ مہاجرین میں اور انصار میں مواخات، ایک مہاجر ایک انصاری، دے ور ڈکلیئرڈ برادرز، یہ تھی انٹیگریشن آف دی سوسائٹی. اور 3 کام آپ نے یہ کیا اسی دوران میں، جس کا تعلق اس حکمت عملی کے ساتھ بہت گہرا بن جاتا ہے، کہ یہود کو جکڑ لیا ایک معاہدے میں، میثاق مدینہ، کہ اگر مدینے پر کوئی باہر سے حملہ آور آیا تو ہم سب مل کر واحد امت کی حیثیت سے مدینے کا دفاع کریں گے، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ ہو گیا. اور یہ چیز بھی حضور کی کامیابی میں بہت فیصلہ کن ثابت ہوا. اس اعتبار سے یہ تحویل قبلہ جب پھر ہوئی ہے، اور میں نے جو کہا تھا کہ اللہ نے ہی کوئی حکم دیا تھا وحی خفی کے ذریعے، وہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ صرف بہت سے مہاجرین پر یہ بات شاخ گزر رہی تھی، خود حضور پر بھی شاخ گزر رہی تھی کہ میں پیٹ کیے ہوئے ہوں کعبے کی طرف. چنانچہ قرآن مجید میں آیا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے نبی ہم آپ کے چہرے کا، نگاہوں کا آسمان کی طرف اٹھنا بار بار دیکھتے رہے، آپ منتظر تھے کہ وقت آئے، حکم آئے، وحی آئے اور میں رخ بدل دوں. وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. یہ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا، اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تم اب تک رہے ہو 16 مہینے 17 مہینے یہ مقرر کیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ کون ہے رسول کا اتباع کرنے والے اور کون ہے جو اپنے الٹے پاؤں پھر جانے والے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مہاجرین مکے سے آئے تھے، ان کے دلوں میں عظمت جو ہے کعبے کی وہ پلی ہوئی تھی اندر ٹھوک ٹھوک کر. اب دیکھا اللہ نے حکم نہیں دیا وحی جلی کے ذریعے سے، یہ رسول کا حکم تھا. گویا کہ یہ ایک امتحان ہو گیا کہ کہیں تمہاری حمیت جاہلی، تمہاری محبت جو تمہیں کعبے سے ہے وہ تمہیں اسلام سے پھیر تو نہیں دیتی. آیا تم رسول کے حکم کو مقدم رکھتے ہو اور اپنی کسی سابقہ حمیت جسے حمیت جاہلی ہم کہہ دیں گے اس کو مقدم رکھتے ہو؟ یہ سخت امتحان تھا جس میں کہ اہل مکہ جو مہاجرین تھے وہ مبتلا کیے گئے، اور خاص طور پر یہ بات کہ رسول کا حکم ماننے کی تاکید. چاہے ابھی قرآن میں کوئی آیت نہیں آئی ہے لیکن حقیقی مومن کے لیے رسول کا فرمانا بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ اللہ کا فرمانا. اس کی تربیت بھی ہو گئی. لیکن یہ کہ اکثر کا معاملہ یہ تھا کہ یہ معاملہ شاخ گزر رہا تھا، یہاں تک کہ حضور کا معاملہ بھی تھا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. تو اے نبی ہم بدل دیں گے قبلہ وہ جو آپ کو پسند ہے، اب رخ کرو مسجد حرام کی طرف. وولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام. اب اپنا رخ کر لو مسجد حرام کی طرف. چنانچہ مدینے میں ایک مسجد القبلتین ہے، جو حضرات گئے ہیں زیارت کرتے ہیں انہوں نے زیارت کی ہوگی. حضور مدینے سے باہر ایک قبیلے کی جگہ تھی، وہاں گئے ہوئے تھے، کوئی دعوت طعام تھی، دوپہر کا کھانا تھا، اسی وقت ظہر کا وقت ہو گیا. حضور نے جماعت کھڑی کی اور قبلہ جو ہے بیت المقدس، اسی نماز کے دوران یہ آیات وہی نازل ہو گئی. آپ نے فوراً رخ بدلا اور پوری جماعت نے رخ بدل لیا، اور اسی لیے اس مسجد میں دو قبلے ہیں، دو محرابیں ہیں، ایک شمال کی جانب بیت المقدس کی جانب، دوسری جنوب کی جانب یعنی مکہ مکرمہ کی جانب. اب یہ تحویل قبلہ جو ہے یہ ہے بات اصل میں سمجھنے کی، ایک بہت بڑے فتنے کی بنیاد بن گیا. فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں اور فتنہ فساد کو بھی کہتے ہیں. فساد یہودیوں کی طرف سے شروع ہوا، یہ کیسا نبی ہے جس کا قبلہ ہی معین نہیں؟ ابھی یہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا تھا اور اب اس نے جو ہے جنوب کی طرف رخ کر لیا. کیسا رسول ہے، کیسا نبی ہے؟ حضور کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کا انہیں اب ایک موقع آتا ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ اوس اور خزرج کے جو عوام ہیں وہ یہود کے بہت زیر اثر تھے، بہت زیر اثر تھے. وہی بات تو سمجھتے تھے، ہمارے پاس نہ کوئی شریعت ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ ہمارے یہاں کوئی مفتی ہے، نہ قاضی ہے. ان کے ہاں تو کتاب ہے، شریعت ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، ان کا تو بال کلچرڈ لوگ ہیں. لیکن روک تھا ان کا، لہذا یہ ایک ان کو موقع مل گیا کہ اس پر لوگوں کے جذبات کو بھڑکائیں اور حضور سے برگشتہ کریں. دوسری طرف سادہ لو مسلمانوں کے اندر بھی ایک فتنہ بطور آزمائش آ گیا کہ اگر اصل قبلہ یہ تھا تو یہ 16 مہینے کی نمازیں تو ہماری عکارت نہیں، غلط رخ پر پڑی ہم نے. اور نماز تو دین کا اصل ستون ہے اور یہ نمازیں ہماری ضائع ہو گئی. یہ ان کے دلوں میں ایک وسوسہ پیدا ہوا. اس پہلو سے اس مسئلے پر بڑی مفصل گفتگو قرآن میں ہوئی ہے میرے اور آپ کے لیے, بلکہ مجھے اعتراف ہے کہ میں یہ سوچتا رہا اتنی مفصل گفتگو بار بار, فولو وجوہکم شطر المسجد الحرام, فولو وجوہکم شطر, یہ بار 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 پورے دو رکوع قرآن مجید میں, سورہ بقرہ کا 17واں رکوع 18واں رکوع اسی پر. اس لیے کہ ہم اس سینسیٹیونیس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جو اس وقت پیدا ہو گئی تھی اس پر. تحویل قبلہ پر یہ معمولی نہیں بات تھی. یہود نے سمجھ لیا تھا کہ اب معلوم ہوا یہ ایک نئی امت کا آغاز ہے, اس کا مرکز اب نیا بن گیا ہے. اب تک وہ سوچ رہے تھے کہ ہمارے ہی, چنانچہ ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ یہ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی. حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو دسویں محرم کا روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمیں جو نجات ملی تھی فرعون سے, اور فرعون کو جو غرق کیا گیا تھا لا لشکر سمیت, وہ 10 محرم کو ہوا تھا, ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ کے تو ہم تم سے زیادہ مستحق ہیں, لہذا مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرو. اب یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جس سے وہ پیسیفائیڈ تھے ایک طرح سے کہ نہیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, یہ ہمارے کیمپ فالوورز. بلکہ حضور نے فرمایا تم 2 روز کا روزہ رکھو, 9ویں محرم کا بھی 10ویں کا بھی. بہرحال اس پر جو ایک تشویش ہوئی ہے, اس تشویش کو دور کرنے کے لیے 2 رکوع, 17واں 18واں رکوع, 2 رکوع پورے کے پورے اسی بحث پر مشتمل ہیں. اور اس کے علاوہ اب میں مثال دوں کہ میرا ایک ہاتھ یوں ہے, ایک ہاتھ یوں ہے, بیچ میں میرا جسم ہے, تو اس بحث کا جسم جو ہے وہ تو وہ 2 رکوع ہیں, رکوع 17واں 18واں. لیکن ادھر دور پہلے ایک آیت آ گئی تھی جس نے زمین ہموار کی, للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. 2 رکوع پہلے مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں, جدھر بھی رخ کرو اللہ کا رخ ہے. قبلے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اللہ اس سمت میں محدود ہے, معاذ اللہ. اللہ کا رخ, اللہ تو مشرق میں ہے, مغرب میں ہے, شمال میں ہے, جنوب میں ہے, فوق میں ہے, تحت میں ہے, ہر جگہ ہے. للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله, مشرق و مغرب سب اللہ کے ہیں, جدھر بھی تم رخ کرو گے وہ اللہ کرو گے. یہ ایک تمہید ہو گئی تھی. اس کے بعد ایسے وہاں جا کر عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو کوئی سیاق و سباق تو تھا نہیں, یہ آیت کس حوالے سے آئی ہے؟ اصل میں اس بحث کے لیے تمہید وہاں سے شروع کر کے بات چھوڑ دی گئی, اور پھر 2 رکوع آگے جو ہے وہ یہ آیت آ گئی کہ اگر ابھی کوئی ریزیڈول ایفیکٹ باقی ہے تو اب ان سے کہا جا رہا ہے سخن شناس نئی دل برا خطا جاست. لوگوں تم بات نہیں سمجھتے, سخن شناس نہیں ہو اے میرے محبوب. دل برا سخن شناس نئی دل برا خطا جا, خطا یہاں ہے. تم جسے اصل نیکی سمجھ بیٹھے ہو, ریچول ظاہری شکل, وہ اصل نیکی نہیں ہے, وہ کل نیکی نہیں ہے. نیکی تو اصل میں ایک روح ہے جو پورے وجود میں سرایت کرتی ہے, ایک بالکل مختلف انسان وجود میں لاتی ہے, ایک پورا مختلف کردار وجود میں لاتی ہے. نیکی تو حقیقت میں وہ ہے, جیسے کہ ہمیں معلوم ہے نماز کا ایک ظاہر ہے, فقہ اس سے بحث کرے گی, لیکن اصل نماز آپ کو اللہ کی حضوری کا شرف حاصل ہوا, کچھ حضور قلب میسر آیا, کوئی خشوع و خضوع ہوا, کوئی اللہ کے ساتھ مخاطبت اور مکالمے کی صورت پیدا ہوئی. کیا تم نے جب سجدہ کیا تو محسوس کیا کہ تم نے اپنے رب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے, فقہی نماز ادا ہو گئی, اصل نماز تو ادا نہیں. نماز کی روح تو تم نے نہیں پائی. تو ہر شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کی روح ہے, باطنی روح. ہم اپنی مجبوری سے ظاہری ہی بات کو دیکھ سکتے ہیں, روح تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے نہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف ظاہر ہی ظاہر رہ جاتا ہے، روح کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. اور یہی سب سے بڑا الزام، سب سے بڑی تنقید حضرت مسیح کی تھی یہودیوں پر. تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو. ظاہری معاملات میں، فقہی معاملات میں بحثیں ہو رہی ہیں، مفصل بحثیں ہو رہی ہیں اور کفر کے فتوے لگ رہے ہیں، تم نے اگر یہ کر دیا تو یہ ہو گیا، اور سموچے اونٹ نکل رہے ہو. حرام کاموں میں تم ملوث ہو، سود تم لے رہے ہو. یہ ہے کہ تمہارا معاملہ سارا کا سارا دین کی ظاہر سے رہ گیا. اور یہ جو فرمایا کہ تمہاری مثال ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی کر رکھی ہے لیکن اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. روح دین سے تم ناآشنا ہو چکے ہو، محبت خداوندی تم میں نہیں ہے، لیکن ظاہر پرستی ہے، مظاہر پرستی ہے، ریچولزم ہے، تمہارا دین یہ بن کر رہ گیا. آج ہمارے ہاں بھی صورتحال مختلف نہیں ہے، لحاظ کر چکا ہوں. سب سے بڑا طبقہ ہمارے ہاں، ظاہر بات ہے کہ جو ہمارے علماء کے زیر اثر ہے، اور وہ فقہا ہے. اور فقیہ کا کام ہی ہے کہ وہ ظاہر سے بحث کرے، باطن سے تو بحث نہیں کر سکتا. لہذا ریچولز ہی ریچولز رہ گئے ہیں، حقیقی روح ہر شے کی ختم ہو چکی. رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں. اب آئیے اس پر غور کیجئے جو میں نے عرض کیا تھا، لیس البر. اب زبر اور پیش میں زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے. لیس البر ہوتا جیسا کہ ہے سورہ بقرہ میں آگے جا کر، لیس البر ان تاتوا البیوت من ظہورہا. ان کے ہاں یہ قاعدہ تھا یا ایک رواج ہو گیا تھا کہ اگر احرام باندھ کر گھر سے نکل آئے اور اب کسی ضرورت سے گھر جانا پڑا، دروازے سے نہیں داخل ہوں گے، ایک دفعہ احرام باندھ کے نکل آئے اور کیسے جائیں واپس، تو گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کے جاتے تھے. تو وہاں کہا یہ کوئی نیکی نہیں ہے. لیس البر ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا سرے سے کوئی نیکی نہیں ہے، یہ تو ہمارا من گھڑت ایک خیال ہے. لیس البر یہ خبر ہے جسے مقدم کیا گیا ہے، اور اس کا مفہوم اب ہو گیا حصر کا. کل نیکی یہ نہیں ہے، یعنی نیکی کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ سمجھو کہ نماز کا ظاہر کوئی معنی نہیں رکھتا. طہارت حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وضو صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، جو پانی استعمال کیا تھا وہ بھی پاک تھا کہ نہیں تھا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. دین کا ظاہر بھی ضروری ہے. یہ نہ نفی کیجئے کہ ان فقہا کا کیا ہے، ظاہر ہی کو لیتے ہیں. ہمارے ہاں بعض جو ہیں انتہا پسند جو ہیں، جو ملنگ ٹائپ صوفی ہوتے ہیں، ایک تو حقیقی کوئی صوفی ہوں ایک ملنگ، وہ ان تمام چیزوں کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شعر سنایا تھا اور اختلاف بھی کیا تھا، مولانا روم نے کچھ زیادتی کی ہے، سختی کی ہے، انداز بیان اچھا نہیں ہے، کہ ماز قرآن مغزہ برداشتیم استخاں پیش سگا انداختیم. ہم نے قرآن سے اس کا اصل مغز جو ہے وہ کشید کر لیا ہے، ہڈی کا گودا ہم نے کھینچ لیا، اب ہڈی خالی ہم نے کتوں کے آگے پھینک دی. یہ ہمارے صوفیہ میں سے بعض کا طرز عمل رہا ہے جو غلط ہے. نہیں، ظاہر بھی اہم ہے، ظاہر بھی دیکھی ہے. سلو کما رہے تو مونی اسلی، نماز پڑھو اسی طرح جیسے مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں. ظاہر بھی کنفرم کرنا چاہیے اس کے ساتھ، لیکن اصل شے نماز میں توجہ ہے، انابت ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب ہے. لہذا یہاں ترجمہ ہوگا کل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، یہ تو ظاہر ہے. اور اس میں مجھے غالب کا شعر یاد آ رہا ہے، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں وہ تو ہمارے ادراک اور شعور اور وہم اور خیال اور تصور اور تخیل سے وراء الورا، وراء الورا، وراء الورا، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود. قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، یہ کعبہ تو قبلہ نما ہے. بہرحال اب اس کی نفی کرتے ہوئے، جزوی نفی، کلی نفی نہیں ہے، لیس البر، کل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لو، ولکن البر، بلکہ نیکی اس کی ہے. یہاں پر بھی اب لفظ محذوف ہے، ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر. نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے. اس میں آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یاد آیا کہ میں بر کے مفہوم پر بھی کچھ گفتگو کر لوں. بر کسے کہتے ہیں؟ بہت عمدہ باتیں جو ہیں پہلے کہی ہیں. بر اور بر، یہ دونوں مادہ تو ایک ہی ہے، بحر و بر. جب تک انسان سمندر میں رہتا ہے، آج کا تو خیر تصور نہ کیجئے، پہاڑوں جیسے جو ہے پہاڑ سمندر میں چل رہے ہوتے ہیں، عام حالات میں کوئی اس کے ادھر ادھر جو ہے کوئی ہچکولے محسوس نہیں ہوتے. لیکن پرانے زمانے کے سمندر کا تصور کیجئے تو ہر وقت وہ ہے آدمی غیر مطمئن ہوتا تھا، اسی وقت کچھ ہو سکتا ہے، ہچکولا آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تو دل میں ایک خوف سا رہتا تھا، ایک بے چینی سی رہتی تھی، عدم تحفظ کا ایک احساس رہتا تھا. بر پر، خشکی پر آتے ہی اطمینان ہو گیا. تو یہ اصل میں انسان کے باطنی اطمینان کے لیے جو ابھی آپ نے فرمایا کہ دیکھی وہ ہے کہ جس کو کر کے تمہیں خوشی حاصل ہو، اور فتویٰ اپنے دل سے لے لیا کرو، ماں ہا کا فی صدر، جو کچھ تمہارے سینے کے اندر جو کچھ جس سے کھدبد ہو جائے، جس سے بے چینی ہو جائے، وہ اسم ہے، وہ گناہ ہے. الاسم ما حق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ، اور گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع ہو، وہ گناہ ہے. اس میں بھی مجھے جیسے انگریزی کی ایک نظم کا سٹینزا جو ہے یاد آیا تھا، آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ، دوڑا جا رہا ہے یہ وقت، اینڈ اور ہارٹس دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفلڈ ڈرمز آر بیٹنگ فیونرل مارچز ٹو دی گریو. اپنے دل کی ہر بیٹ کے ساتھ ہم اپنی قبر سے قریب سے قریب تر، قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. اسی طرح کی ایک نظم ہے، بڑی پیاری نظم ہے، چیریٹیز دیٹ سود اینڈ ہیل اینڈ بلیس آر اسکیٹرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورس. وہ بھلائیاں، وہ نیکیاں، وہ خدمت خلق، چیریٹیز وچ سود اینڈ بلس اینڈ ہیلز، دل کے اوپر مرہم سا رکھا جاتا ہے نیک کام کر کے، دل کو خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے. Charities that soothe and heal and bless are scattered over the feet of man like flowers. یہ تو ان پھولوں کے مانند ہے جو انسان کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، جس کو چاہے اٹھا لے، جو چاہے اٹھا لے. No mystery is here, no special boon for the high and not for the low. The smoke ascends as high from the heart of a humble cottage as from that of a haughty palace. دھواں اٹھتا ہے تو ایک کٹیا میں جو چورا جل رہا ہے اس سے بھی اٹھے گا تو جائے گا اوپر، اور محل کا کوئی بہت بڑا کچن ہے تو اس سے بھی اٹھے گا تو اوپر جائے گا. لہذا یہ غریب اور امیر کا فرق نہیں ہے، ہر شخص اس نیکی میں سے حصہ لے سکتا ہے. تمہارے پاس ایک روٹی تھی، تم نے آدھی دے دی کسی مانگنے والے کو، تمہارا حصہ ہو گیا، بہت بڑا حصہ ہو گیا. اور کسی بڑے امیر آدمی نے 150 جو ہے مسکین کو کھانا کھلا دیا، وہ اس کے قریب بھی نہیں آ سکے گا اجر و ثواب کے اعتبار سے، اس شخص کے کہ جس کے پاس ایک ہی روٹی تھی اور اس نے آدھی دے. تو بر جو ہے حقیقت میں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. میں بھی ایک زمانے میں اس پر کچھ متردد سا ہوتا تھا، کچھ سوچتا تھا یہ نیکی کیا تعلق، تو ہم عمل سے سمجھتے ہیں، یہاں ایمان کی بحث کی کیا ضرورت ہے؟ ایمان تو ایک بات نہیں حقیقت ہے، نیکی جو ہے وہ ظاہری خارجی حقیقت ہے. لیکن پھر سمجھ میں آیا کہ اصل نیکی وہ نیت ہے جس کے ساتھ وہ کام کیا جا رہا ہے. اگر خیرات بانٹی جا رہی ہے، جھگیوں میں جا کر میلے کچیلے بچوں کو گود میں لے کر اپنی سفید اشکروں کو بھی خراب کیا جا رہا ہے، اور معلوم ہے کہ یہ اس لیے کر رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، تو کوئی ہے جو کہے گا کہ یہ نیکی ہو رہی ہے؟ کام تو بظاہر بڑی نیکی کا کام ہے. نیکی کے لیے شرط اول اللہ پر ایمان ہے، اس کی موٹیویشن لو آف گاڈ. اس کے سوا اگر کوئی اور موٹیو ہے، اگر دنیا میں شہرت چاہیے، اگر اس نیکی کے ذریعے سے بھی مال کمانے کا معاملہ ہے، دھندا ہے، نیکی کے پردے میں دھندا ہو رہا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ بہت بڑی نیکی ہو. تو سب سے پہلا مسئلہ نیت کا ہے، نیت کا ہے، نیت کا ہے. کس ارادے کے تحت یہ نیکی کی جا رہی ہے؟ کیا مقصود ہے؟ کیا مطلوب ہے؟ چنانچہ نوٹ کیجئے، اکثر محدثین نے اپنے جو مجموعے مرتب کیے احادیث کے، ان میں پہلی آیت کون سی، پہلی حدیث کون سی لاتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، نیکیوں کا، نیک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوى، ہر شخص کو وہی کچھ ملا گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی. فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جو کوئی ہجرت کر رہا ہے، مکے میں گھر بار چھوڑ کر جا رہا ہے، اپنے وطن کو ترک کر کے جا رہا ہے مدینہ کی طرف صرف اللہ اور رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ومن کانت ہجرته للدنیا یصیبها، اور اگر اس شخص کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کر لے. مثلا میں دیتا ہوں مثال، ایک مسلمان تھا، اس کا کوئی کاروبار تھا، اس کے خریدار مسلمان ہی تھے، وہ جا رہے ہیں، اب کیا کرے گا؟ مشرکوں نے سوچو اس کا سامان نہیں لینا، اب وہ بھی چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے ہجرت کا اصل سبب کیا ہے، ہم نہیں طے کر سکتے. لیکن اللہ کے ہاں جو کھاتا کھلا ہوا ہے، اس کی یہ ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے شمار نہیں ہوگی. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا، اب امرأۃ ینکحہا، یا کسی عورت کے لیے ہو کہ اس سے نکاح کرے. کسی خاتون سے وہ شادی کا خواہش مند تھا، وہ خاتون ہجرت کر کے مدینے چلی گئیں، اب یہ بھی باندھے کچے دھاگے سے بندھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تو در حقیقت اس عورت کے کھاتے میں ہجرت جائے گی، اللہ اور اس کے رسول کے ہجرت بنے. تو اصل شے یہ ہے، نیکی کا وہ کام جس کا ظاہر بھی نیکی کا ہو اور باطن بھی ہو، یہ موٹیویشن صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول، یہ ہے پازیٹو موٹیو. ایک نیگیٹو سائڈ بھی ہے، سب لوگ ذہنی اعتبار سے اتنے بلند نہیں ہوتے کہ اللہ کی محبت وہی اصل محرک بن جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے اس کو صلی اللہ علیہ وسلم کمال ایمان سے تعبیر کیا ہے، من احب للہ وابغض للہ وعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کے لیے کی، کسی سے نفرت اور بغض رکھا تو اللہ کے لیے رکھا کہ اللہ کو اس سے نفرت کرنا پسند ہے، اور کسی کو کچھ دیا تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیا. اور کسی سے کچھ چیز روکی تو صرف اس لیے کہ اللہ کو اس کا روکنا پسند ہے. تو اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. اگر اس کا موٹیو خالص ہو گیا ہے اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کا حصول تو اصل میں نیکی ہے, ورنہ چاہے بظاہر کتنی ہی بڑی نیکی نظر آئے وہ نیکی نہیں. لیکن جو لوگ اس حد تک نہ پہنچ پائے ہوں, استکمال ایمان تک, تکمیل ایمان تک, تو ان کے لیے ایک اور موٹیو بھی ہے, والیوم الآخر, قیامت کا دن, جزا و سزا کا یقین, اللہ کا خوف, آخرت کے محاسبے کا خوف. خوف بھی ایک بہت بڑا موٹیو ہے, بہت بڑی موٹیویٹنگ فورس ہے. اب میں یوں کہوں گا کہ اگر کسی عمل کا محرک ہے صرف اللہ کی محبت, اس کی رضا کا حصول اور آخرت کی نجات, تو وہ نیکی ہے. اگر یہ نہیں ہے, کوئی وطن پرست ہے, وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے, اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا, خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا. کوئی قوم پرست ہے, اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے, تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا, خدا کی پرستش کے لیے دے گا. یہ ہے موٹیو کا فرق, اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت, اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے تین اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا. ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا, دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا. ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا, اور اس نے علم کو پھیلایا پھیلایا خوب پھیلایا. اور ایک وہ جس کے پاس اللہ نے, جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی, اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں, غربا یتامى مساکین کے لیے خرچ کیا. اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی, جسمانی قوت دی تھی, تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی. اللہ فرمائے گا کذبتا, تو نے جھوٹ بولا. انک قد قاتلت لیقال جریء, تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بن جائے, تیری جرأت کی شہرت ہو جائے. وقد قیلا, وہ کہا جا چکا, اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دے. یہی حشر ہوگا اس عالم کا, تمہیں وہ نیکی کا کام کیا تھا. لیکن یقال عالم, کہا جا چکا دنیا میں, ڈنکا بچ چکا تمہاری شہرت کا. اب اس میں نوٹ کیجئے, اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بچ جائے, اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی, تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہاں معاملہ نیت کا ہے. اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے, میرے ہاتھ چومے جائیں, مجھے نذرانے پیش کیے جائیں, تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے. یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی, جس کی سخاوت کے ڈنکے بچ گئے تھے, اس کا بھی یہی حشر ہوگا. تو انما الاعمال بالنیات, اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر. اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین, ان تینوں کو جمع کر لیجئے, اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت. ملائکہ وحی کا ذریعہ ہیں جو انبیاء تک لے کر آتے رہے. اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں, اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں. ان تینوں کو جمع کر لیجئے. رسالت, ایمان باللہ, ایمان بالآخرہ, اور ایمان بالرسالت. اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ, یہ ذرا گہری بات ہے. دیکھیے, نیکی کا جذبہ بھی جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں, وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں. پیشنس جذبات. نیکی بھی ایک جذبہ ہے. کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے. جیسے رہبانیت, ترک دنیا, شادی نہیں کروں گا, گھر گرہستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا, بس اللہ سے لو لگاؤں گا. ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا, لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی. آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچن مونیسٹسزم اس کا مطالعہ کیجئے. انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں, راہب اور راہبائیں رہتی ہیں, اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے تھے. یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے. حضور کے ساتھ ایسا ہوا, تین اشخاص آئے, انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں, آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں. اب جو کچھ انہیں بتایا گیا, حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی, بتا دیا گیا کتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں, بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے. انہوں نے اسے کم سمجھا, فتقالوہا قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے, ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہوں. لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کہ کہیں توہین بھی نہ ہو جائے, کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے, وہ تو معصوم ہی ہے, ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں, اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منہا وما تاخر, اللہ نے تو معاف کر دیا اگلے پچھلے سارے گناہ, میرے لیے یہ کافی نہیں ہے. ایک نے کہا میں پوری پوری رات عبادت کروں گا, اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں. دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا, کبھی افطار نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا, یہ ککیڑ میں نہیں پڑوں گا میں. حضور کو خبر ہو گئی, آپ نے طلب فرمایا اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں. واللہ انی لاتقاکم واخشاکم, خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزہ رکھتا بھی ہوں, ناغہ بھی کرتا ہوں, میں نے شادیاں کی ہیں, متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے, میرا امت ہی نہیں. تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے. ایک صحابی, نوجوان صحابہ بس عبداللہ ابن عمر ابن العاص, عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان, بہت بڑا جری سپہ سالار, بہت بڑا حکمران, حضرت عمر بن العاص بیٹا نہایت زاہد و عابد مرتاس, زاہد مرتاس, ساری رات کھڑے ہیں بستر سے کمر ہی نہیں لگائی, ہر روز روزے سے ہیں. یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا, یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار, اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے, یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو, ہر روز روزہ رکھتے ہو. کیا کہہ سکتے تھے, بلا یا رسول اللہ, حضور ایسا تو ہے. فرمایا لا تفعل, ہرگز ایسا مت کرو, فإن لزوجک علیک حقا وإن لزورک علیک حقا بل إن لنفسک علیک حقا, تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں, تمہارے بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں, ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو، کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کس کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا، تو ان کا کہ مجھے کیا غرض ہے، تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں، یہ بھی الفاظ آتے ہیں. فرمایا ہرگز مت کرو، میں تو کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی، میری بیویاں ہیں متعدد، تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سم اپ، نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو، اعتدال. انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے. وہ جو فرمایا گیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے. یہ نمونہ معتدل ہے، متوازن ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھی. حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار، جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلومات داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے، تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ. اپنی بیویوں کی دل جوئی، ان سے محبت اور پیار کی باتیں. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں. یہ توازن پیدا کرو، ترک دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا. دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا، ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ. اب آگے چلتے ہیں، وآت المال علی حبہ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی رغم. جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہی اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے. جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی ایمان باللہ ایمان بالآخرہ سے، اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے. اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا. علا آتا ہے مخالفت کے لیے، علا رغم. مال محبوب ہے، کس کو نہیں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ تو وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کے جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلی نسل کے ہوں، خیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے اور مال ہو، بھیڑے بکریوں کے گلے کے گلے ہوں اور گائے اور بیل ہوں، اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں. اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا، تبھی تو مجاہدہ ہے. تو جیسے اردو میں ہم علی رغم کہتے ہیں، علی رغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں جو اصل لوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز ہے. وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا، اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار، روز محشر کے جاں گداز بود اولی پرسش نماز بود. اسی طریقے سے نماز کا معاملہ جو ہے وہ پہلے کیوں نہیں آیا؟ نماز کا بعد میں آ رہا ہے. آتر مالا ہم بہی زبیل قربا بل اتابا بل مساکی رب ابن سبیل و ساحلی رب فر رقاب. کتنا دور لے گئے وہ اقام سلا تو زکا. یہ ہے ترتیب کے اعتبار سے جو میں نے عرض کیا تھا. یہاں عنوان کیا ہے؟ یہاں نیکی کی حقیقت عنوان ہے. اس کی روح ایمان ہے اور اس کا ظاہر اس میں سب سے پہلے انسانی ہمدردی. اور اس ہمدردی کی بنا پر وہ مال جو بہت محبوب ہے خرچ کرنا, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں. حضور نے فرمایا میں یہ ہوں رفتہ فقط ہوں خیرا کل نہ ہوں. جو شخص دل کی نرمی سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. کسی کو دکھ میں دیکھو اور اس پوزیشن میں ہو کہ تم اس کا کوئی مداوع کر سکو اور نہ کرو, پھر تم چاہے مفسر ہو محدث ہو نیک نہیں ہو, تم عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو, تم مفسر ہو سکتے ہو محدث نیک نہیں ہو سکتے. من یحرم الرف, رف کہتے ہیں نرمی, رفیق ہمارا ساتھی دمساز. ظاہر بات ہے آپ کو دکھ ہوگا, آپ کے رفیق جو ہے اس کے اپنے دل میں محسوس کرے گا آپ کے درد کو. ہم درد کسے کہتے ہیں؟ ہم درد, ان کا درد مشترک ہے. ہم عصر ایک زمانے کے لوگ, ہم جماعت ایک جماعت میں پڑھنے والے ہیں, ہم درد. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہماری جگر میں ہے. اگر یہ رشق نہیں ہے, اگر یہ ہمدردی نہیں ہے, اگر کسی کو دکھ میں دیکھ کر آپ تڑپ نہیں اٹھتے, اگر اس کی مدد کرنے پر قادر ہو اور نہیں کرتے تو کل خیر سے محروم. پڑھے جاؤ نمازیں اور تہجدیں, کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس پر جو آخری آیت قرآن کی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اس سے زیادہ کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ اور کیا چاہیے؟ لن کے ساتھ جو نفی ہوتی ہے فعل مضارے میں, انتہائی موقع, ہرگز نہیں پہنچ سکتے نیکی کے مقام کو جب تک کہ خرچ نہ کرو ان میں سے جو چیزیں تمہیں پسند ہیں. قمیض پھٹ گئی ہے وہ سیدھا دے دو کسی کو, یہ نہیں ہے خیرات صدقات, بلکہ جو تمہیں محبوب ہو. لن تنالوا البر, بر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. پھر میں کہہ رہا ہوں عابد ہو سکتے ہو زاہد ہو سکتے ہو, علم کا معاملہ ہے, محدث ہو سکتے ہو مفسر ہو سکتے ہو فقیہ ہو سکتے ہو مفتی ہو سکتے ہو سب کچھ ہو سکتے ہو, قرآن مجید کی روح سے نیک نہیں کہلا سکتے. وآت المال علی حبہ, اب اس میں جو ترتیب میں نے کہا تھا الاقرب فالاقرب الاقدم فالاقدم, سب سے پہلے ذوی القربى, اور اس میں اکثر و بیشتر ہم سے کوتاہی ہوتی. دور دراز کے لوگوں کے ساتھ نیکی ہو رہی ہے, سگے بھائی کی بیوہ اور یتیم بچے جو ہے وہ محروم ہیں, انہوں نے اس وقت یہ کر دیا تھا یہ کر دیا تھا. ظاہر بات ہے کہ رشتہ داروں سے تو شکایتیں ہوتی ہیں, یہ تو ہمیشہ ہمارے مخالف رہے ہیں جی, ان کی ہم کیسے مدد کریں؟ اگر تو اللہ کے لیے دینا ہے تو پہلا حق ان کا, من اعطى للہ وابغض للہ واعطى للہ وبنى للہ, اللہ کے لیے دیا ہے اگر تو اپنے اس نفس کی جو انتقام کا جذبہ ہے اس کو کچلو, اور جس کا سب سے پہلا حق ہے اس کو پہنچاؤ. حق بحقدار رسید ذوی القربى والیتامى, جو بے سہارا رہ گئے, باپ کا سایہ نہ رہا, والمساکین, مساکین کسے کہتے ہیں؟ مسکنت کہتے ہیں کم ہمتی. آپ کو معلوم ہے آج کل ایک مرض کہلاتا ہے نیورسٹینیا, آدمی دیکھنے میں ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، لیکن اندر سے اس کی کوئی ہمت ایسے جواب دے گئی ہے کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ ہے مسکین. اسی لیے جو فرمایا گیا یہودیوں کے لیے ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ، ذلت کے معنی بھی کمزوری اور مسکنت کم ہمت، ہی ہمت ختم ہو گئی. تو جو اپنے پاؤں پر نہیں کھڑا رہ سکتا اس وجہ سے کہ اس میں وہ ہمت کم ہو گئی ہے، وہ بھی مستحق. وابن السبیل اور مسافر، پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے نہ سرائیں تھیں نہ کچھ اور تھا، نہ ہوٹل تھے. پھر اگر کہیں راستے میں چوری ہو گئی، ڈاکہ پڑ گیا، تو آدمی جو ہے گھر میں خود ہے، کفیل ہے، اچھا ہے. اس وقت کی حالت ایسی ہو گئی. ہمارے ہاں بیگرز نے اسی کو ایک بہت بڑا بہانہ بنایا ہوا، جی میں آیا تھا وہاں سے اور یہاں سے اور میری جیب کٹ گئی، سب کچھ چلا گیا، اب مجھے واپس جانے کے لیے کرایہ چاہیے. اکثر و بیشتر جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کو پکڑ لیں اور ساتھ لے کر کہیں تحقیق کراؤ تو وہ بھاگ جائے گا، پھر نہیں آئے گا اس مسجد. لیکن یہ کہ ابن السبیل یہ بھی ایک کھاتا ہے. وسائلین، یہ ذرا تفصیل طلب معاملہ ہے. اسلام کی تعلیم بڑی متوازن ہے. ایک طرف سوال کی مذمت ہے، مت اپنا دست سوال دراز کرو کسی کے سامنے. جو شخص ہاتھ پھیلاتا ہے مانگنے کے لیے، وہ اپنی عزت نفس کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور آپ ٹھوکر مار دیتے ہیں اس کی عزت نفس. مانگو اللہ سے، اللہ کسی کے دل میں ڈالے تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہے، بغیر اس کے کہ تم کسی کے سامنے دست سوال دراز کرو. تو سخت مسمت ہے، اور خاص طور پر بیگری جو ایک انسٹیٹیوشن بن گیا ہے، ایک پیشہ بن گیا ہے، وہ تو اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے. اور جس طرح کی ہم خیرات بانٹتے ہیں، 5 روپے کا نوٹ دے رہے ہیں مانگنے والوں کو مسجدوں کے باہر، سمجھ رہے ہیں ہم نے حاتم تائی کی خبر کو لات مار دی، حالانکہ حقیقت میں آپ انسٹیٹیوشن آف بیگری کو سپورٹ کر رہے ہیں. کسی ایک کو لے لو، آؤ چلو مجھے اپنا گھر دکھاؤ، مجھے بتاؤ تم واقعی اس قابل ہو یا نہیں ہو، اور پھر اس کی مدد کریں، لمسم کریں. پھر وہ 5 روپے نہیں، ایسی دیں کہ وہ کچھ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے. میں نے 1 روپیہ نہیں کہا، کہ 1 روپیہ تو اب کوئی شے نہیں رہی، لیکن یہ کہ 5 روپے کا نوٹ بھی آپ نے تقسیم کرنے شروع کر دیے، یہ کیا ہے؟ وسائلین وفر رقاب. لیکن دوسری طرف سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. ولا وسا اب مسائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں. اچھا بھائی نہیں، معاف کرو، میرے پاس اس وقت آپ کی مدد کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ان دونوں کے درمیان اصل میں معاملہ ہونا چاہیے. بلکہ یہاں تک بھی فرمایا، سائل کو ضرور دو، چاہے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تمہارے دروازے پہ آیا، کیا پتا اس کی واقعی الجھن کیا ہے. تو سوال کی مذمت اور سائل کو جھڑکنے کی ممانعت. حتی الامکان خالی ہاتھ نہ لٹاؤ، اس نے اپنی عزت نفس اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تمہاری سامنے پیش کر دیا، اسے ٹھوکر نہ ماؤ. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے یہ ایک علیحدہ شے ہے، بالکل اس کا اس سے کوئی تعلق نہ سمجھیے. وفر رقاب، رقاب جمع ہے رقبہ، گردن. فک رقبۃ او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ او مسکینا ذا متربہ. فک رقبۃ، کسی کی گردن چھڑا دینا. اس وقت سب سے بڑی اپلیکیشن اس کی تھی، غلاموں کو، کنیزوں کو اپنے پیسے سے خرید کر آزاد کر دینا. بہت بڑی نیکی، بہت بڑی نیکی. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دفتر فضائل میں سب سے اونچا کام یہ ہے کہ جن غلاموں کو اور جن کنیزوں کو ستایا جا رہا تھا، دیئر اونرز، دیئر ماسٹرز، ان کے آقا کو حق حاصل تھا، جو چاہے کرے ان کے ساتھ، قتل کر دے کوئی پوچھنے والا نہیں. یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میری ملکیت ہے، جیسے میری بکری میری ملکیت ہے، میں نے اس کو ذبح کیا، گوشت کھا لیا، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ میرا غلام تھا میں نے قتل کر دیا, تو کون ہو پوچھنے والے؟ ان کو حضرت ابو بکر نے خرید خرید کر آزاد کیا اور منہ مانگے دام دیے. حضرت بلال کے لیے امیہ ابن خلف نے اتنی بڑی رقم مانگی, حضرت ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے لو. باپ نے کہا بھی ابو قحافہ نے, ابو بکر کو کوئی غلام خریدنا ہی تھا تو کوئی طاقتور آدمی جو کام آ سکے کہیں اس کو خریدنا چاہیے. مجھے کیا پتا ابو بکر کس لیے خرید رہا اور کس کے لیے خرید رہا. آج کے دور میں اس کی اپلیکیشن ہوگی. کوئی شخص جو ہے اگر قرض میں اس طرح جکڑا جائے کہ لاکھ ہاتھ پاؤں مارے نکل نہیں سکتا, اس کو کوئی لمب سم مدد دے کر اس قابل کیا جائے کہ وہ پھر اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے. یہ نہیں کہ اسے آپ ہر مہینے کچھ رقم دیتے رہے مینٹیننس کے لیے, نہیں, اس سے تو وہ اسی پوزیشن میں رہے گا. یہ بعض مائنورٹی کمیونٹیز کے اندر یہ معاملہ موجود ہے. کوئی بھائی اگر گر گیا ہے کاروبار میں تو اس کی پھر ایسی مدد کی جائے کہ وہ پھر آپ کی صف میں آ کر کھڑا ہو جائے, ریسپیکٹیبل ممبرز آف یور کمیونٹی, وہ اس شکل میں پہنچ جائے. یہ بھی فقر و رقابت اس کی ذیل میں آج کل آئے گا. اب اس کے بعد آیا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. یہ دو کیا ہیں؟ یہ عبادات کی شکل میں دو ستون ہیں جو ان دو چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں جو اب تک بیان ہوئی ہیں. ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نماز قائم کرو. ہر نماز ایمان کی تجدید ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اپنا عہد اللہ کے ساتھ تازہ کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. اپنے اس عہد بندگی کو تازہ کرو, ایمان کو تازہ کرو. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ایمان باللہ تازہ ہوا نا, مالک یوم الدین, ایمان بالآخرہ تازہ ہو گیا. یہ ہے ایمان کو قائم رکھنے کے لیے, نیکی کی اس روح کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے یہ ستون ہے. الصلاۃ عباد الدین, دین کا ستون ہے یہ نماز. اس بحث میں اس کا مقصد کیا ہے وہ میں نے بیان کر دیا, بعد میں کیوں آ رہا ہے؟ یعنی کہ اصل شے ہے ایمان, اور ایمان کو سپورٹ کرنے والا ستون ہے نماز. عملی نیکی میں اصل شے ہے ہمدردی, ہمدردی میں مال خرچ کرنا, اور اس کے لیے ستون ہے زکات. کم سے کم یہ 2.5% تو نکالو, بوتل کا کارک تو کھل جائے, پھر اور بھی دو اور بھی دو اور بھی دو. یہ تو obligatory ہے, یہ تو فرض ہے, یہ تو لازم ہے. لیکن مقصد کیا ہے اس کو؟ جو سمجھ لیا بس یہی زکات ہی ہمارے ذمے میں ہے, وہ بڑے مغالطے میں. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, ان فی المال الحق سوا الزکات. اے مسلمانوں, یہ نہ سمجھنا کہ بس زکات ادا کر دی تو تمہارے مال کا سارا حق ادا ہو گیا. ان فی المال الحق سوا الزکات, تمہارے اموال میں حق ہے اللہ کا زکات کے علاوہ بھی. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی, وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. یہاں آتا زکات تو ہے ہی ہے, اس سے پہلے جو آ رہا ہے یہ سرپلس ہے, اس سے آگے کی بات ہے, یہ ایڈیشنل ہے. اسی لیے جب انفقوا 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 کی جو تکرار ہوتی ہے قرآن مجید میں, تو ایک جگہ پھر سوال کیا صحابہ نے, کتنا خرچ کرے حضور؟ فرمایا قل الانفس, کہہ تو جو بھی ضرورت سے زائد دے ڈالو. Don't accumulate. Don't retain anything. ایک بات آپ سے کہوں آپ کچھ چونک جائیں گے. حضور نے کبھی زکات دی؟ کبھی نصاب کے بقدر پیسہ آپ کے پاس جمع ہوا کہ آپ پر زکات واجب ہوتی؟ ایسی عجیب بات ہے. ارکان دین میں سے ایک رکن سرے سے غائب. کبھی آپ نے مال رکھا ہی نہیں. حضور کا اسوہ ہم جانتے ہیں, مسواک کر لی ہے, پانچے جو ہیں تخنے سے اوپر کر لیے ہیں, یہ اسوہ ہے. ہاں ہے, یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, سنت ہے. اسوہ تو یہ ہے, اور صرف آپ کا نہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں فقراء صحابہ, ابو ہریرہ, ابو ذر, سلمان فارسی, علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین, یہ فقراء صحابہ میں سے تھے. کبھی کچھ نہیں رکھا اپنے پاس. میں نے بتایا تھا آپ کو شاید کہ حضرت علی کی جب شادی ہو رہی تھی, حضرت فاطمہ سے کوئی مکان تھا ہی نہیں, کہاں لے کے جائیں. ایک انصاری نے ایک حجرہ دیا ہے اپنے مکان کا, اس میں حضرت فاطمہ ودا ہو کر گئی. ہی ڈنٹ ہیو اینی ہوم. ابو ذر وہ تو دوسری انتہا کو چلے گئے تھے. قانون یہی ہے, حلال سے کماؤ, اگر ایک حد سے آگے بڑھ جائے تو زکات دے دو, باقی تمہارے اختیار میں ہے. دینا چاہو دو, نہ دینا چاہو رکھو اپنے پاس. قانون اس سے زیادہ آپ کو پابند نہیں کرے گا. کبھی بھی آپ نے جبر نہیں کیا, ایمرجنسی میں بھی جبر نہیں کیا. ایک واقعہ آتا ہے کہ حضور کو کئی وقت کا فاقہ تھا. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابوبکر آئے, آپ نے چہرے سے پہچان لیا کہ فاقے سے. پھر حضرت عمر آئے, پہچان لیا کہ فاقے سے. شاید حضور خود اپنے لیے نہ اٹھتے نہ جاتے, اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر ایک انصاری کے باغ میں پہنچ گئے. انصاری کی عید ہو گئی, فوراً لا کر اس نے کچھ کھجورے, کچھ انگوروں کے گوشے رکھے. اس کے بعد وہ دوڑا چھری لے کر کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے. یہ ساری تفصیلیں میں کیا بتا رہا ہوں. نال یہ نہیں تھا کہ مدینے میں سب ہی فاقے سے تھے, موجود تھے جن کے پاس مال تھا, لیکن جبرن آپ نے کسی سے کچھ نہیں لیا. جب وہ چھری لے کر چلا, فرمایا دیکھنا کسی دودھ والے جانور کو نہ ذبح کرنا. بہرحال کچھ دیر کے بعد وہ گوشت پکا کر لایا, روٹیاں رکھی. اس کے بعد حضور نے ایک روٹی پر چند بوٹیاں رکھ کر کہا, یہ عائشہ کو دیا, اسے بھی کئی وقت کا فاقہ ہے. اور پھر حضرت عمر کی طرف رک کر کے کہا, عمر یہ ہیں وہ نعمتیں جس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے ہاں. اما بنعمت ربک فحدث, اور یہ جو فرمایا گیا الحاکم التکاثر میں, نعمتوں کا حساب لیا جائے. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, فرمایا یہ نعمتیں ہیں. یہ ہے اصل میں انفاق کا معاملہ. آپ کے اس پر چھوڑ دیا گیا ہے, جتنا بھی آپ میں جذبہ ہے, جتنا بھی آخرت کا یقین ہے, اتنا ہی آپ پسند کریں گے کہ آخرت کے بینک میں جمع کرائیں. یہاں کے بینکوں میں کیوں جمع کرائیں؟ یہاں کتنا دے دیں گے آپ کو, 10%, 20%؟ وہاں 700% ملتا ہے. 700% نہیں, 7000, 700 گنا. Why to keep it in these banks? حضرت مسیح کا جو پہاڑی کا واس بہت مشہور ہے, سرمن آف دا ماؤنٹ, بڑے پیارے الفاظ ہیں. میں آپ سے اپنا تاثر عرض کیے بغیر نہیں رہ سکتا. جہاں تک مباعث کا تعلق ہے, جو حضرت مسیح کے مباعث آئے ہیں, ان سے اونچے واس کوئی ممکن نہیں. اسی میں یہ جملہ بھی ہے, دیکھو اپنا مال زمین پر جبا نہ کرو, جہاں چوری بھی ہوتی ہے ڈاکہ بھی پڑتا ہے، کیڑا بھی خراب کرتا ہے، آسمان پر جمع کرو جہاں نہ چوری کا اندیشہ نہ ڈاکے کا خوف نہ کیڑا خراب کر سکے. اس لیے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. مال یہاں ہوگا تو دل اٹکا ہوا ہوگا، اور فرشتے اس طرح گھسیٹ کر کھینچیں گے آپ کی جان کو جیسے کہ سیخ پر سے کباب کھینچا جاتا ہے. اور اگر دل وہاں لگا ہوا ہے جس کے لاکھوں کروڑوں ڈالر سوئس بینکس میں جمع ہیں، اسے کہا جائے نکل جاؤ پاکستان سے، اسے کوئی تکلیف ہوگی؟ نکل جاؤ فلاں ملک سے، ملک بدل کرتے تمہیں کیا تکلیف؟ میرے بینک کے اندر پیسے ہیں. البتہ جس کا باہر کچھ نہ ہو اسے اگر یہ دی جائے سزا تو اس کی تو جان پر بن جائے گی. تو یہ ہے انفاق کا معاملہ. اس میں یہ دو جو ہیں، ایک قانونی سطح ہے، قانونی سطح یہ کہ حلال ذریعہ حرام نہ ہو، سود نہ ہو، جوا نہ ہو، فحاشی کو ذریعہ نہ بنایا جائے، منشیات کو ذریعہ نہ بنایا جائے کمائی کا، اور جو بھی آپ کے پاس ہے آپ نصاب کی سطح کے اوپر آ گئے تو 2.5% زکات دے دو. قانون اس سے آگے آپ سے مطالبہ نہیں کرے گا، اگرچہ فقہا نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی وقت جو فقراء ہیں ان کی ضرورتیں زکات سے پوری نہ ہو سکے تو اس وقت کا امام، اس وقت کا خلیفہ، وہ زبردستی بھی عمراء کے مال میں سے مزید دے سکتا ہے زکات کے علاوہ. لیکن کمال یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نہایت جانگ اصل تحریک جو تھی، انقلابی تحریک، اس میں بھی کبھی آپ نے جبر سے کام لے لیا. یہ آپ کے چوائس پر ہے. البتہ ایک معیار مقرر کر دیا، جیسے حضرت ابو بکر غزوہ تبوک کے موقع پر سب کچھ لے آئے تھے گھر میں جھاڑو پھینک کر. عام حالات میں یہ نہیں، ایک شخص آئے صحابی انصاری، میں اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں دینا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں، تم چاہتے ہو کہ اپنے ورثا کو قریب اور فقیر بنا کر جاؤ؟ اس نے کہا اچھا میں آدھا جا نہیں، آدھا بھی بہت ہے. فرمایا تہائی دیتا ہوں. فرمایا ہاں تہائی کافی ہے، وہ سلس و کثیر، اور سلس بھی بہت ہے. اور یہی قانون ہے وراثت کا، آپ سلس سے زیادہ، ایک تہائی سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. دو تہائی مال جو ہے کم سے کم، وہ صرف قانون وراثت کے مطابق تقسیم ہو، اور کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. ایک بیٹے کو اس کا حصہ بھی مل جائے اور پھر مزید جو ہے وصیت نہیں، وارث کے لیے لا وصیت لوارث. تو یہ ہے زکات، در حقیقت اس جذبہ انفاق کو سپورٹ دینے والی شے. کم سے کم، کم سے کم یہ تو دو. بوتل کا کور کھل جائے گا تو مزید بھی نکل آئے گا اس میں سے. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ واعط الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اور وفا کرنے والے، پورا کرنے والے اپنے عہد کے، جبکہ وہ آپس میں معاہدہ کر لیں. میں اشارہ کر چکا ہوں، یہ جملہ معاملات انسانی پر حاوی ہے. ایک مزدور کو آپ نے یومیہ محنت اور مزدوری پر انگیج کیا ہے، اور وہ مزدور جب دیکھے کہ کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تو بیٹھا رہے، کام نہ کرے، اسی وقت کام کرے جب دیکھا جائے کوئی سپروائزر دیکھ رہا ہے، تو وہ اپنے عہد کی نفی کر رہا ہے. ایک ملازم ہے، وہ دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، مکھیاں مار رہا ہے، یہ چائے پر چائے پیے چلے جا رہا ہے، جو کام تھا وہ نہیں کر رہا ہے، تو وہ اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے. شادی سوشل کانٹریکٹ ہے، عورت کے جو فرائض ہیں ان سے زیادہ کا آپ مطالبہ کرتے ہیں، آپ ظالم ہیں. عورت کے جو حقوق ہیں وہ زیادہ نہیں کرتے تو ظالم ہیں. اس اعتبار سے پوری انسانی زندگی، خاص طور پر آج کل کاروبار تو بیسیکلی اصل جو ہے وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہے. معاہدہ کر لیا ہے تو معاہدہ پورا کرو. یہ گویا کہ ایکسٹریم لائننگ ہو جائے گی پورے معاملات دنیاوی جو ہیں ان کے لیے. ایک ایفائے عہد کا اگر معاملہ آپ کی شخصیت کے اندر پختگی سے قائم ہو جائے تو سارے جو معاملات بین الانسان ہیں, انسانوں کے درمیان جو معاملات ہیں لینے دینے کے, خرید و فروخت کے, ملازمت کے, شادی کے, یہ سب کے سب صحیح ہوں گے, سیدھے ہوں گے, ان میں خیر ہوگا, ان میں برکت ہوگا. حضور نے فرمایا عدت المومن کا اخذ القف, مومن کا وعدہ کر لینا تو ایسے ہے کہ جیسے اس کی کلائی کسی اور کے ہاتھ میں آ گئی ہے, جکڑا ہوا ہے وہ, اب نہیں جا سکتا کہیں. ہی ہیز ٹو فلفل ہز کمٹمنٹ. اور کس قدر کیٹیگوریکل اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے کل بھی آپ کو سنایا تھا, حضرت انس کی حدیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے ہیں قلما ختمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال, شاز ہی کبھی ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور اس میں یہ الفاظ نہ کہے ہوں, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ. جس شخص میں امانت داری کا وس نہیں, اس کا کوئی ایمان نہیں, اور جس شخص کے اندر ایفائے عہد کا مادہ نہیں, اس کا کوئی دین نہیں. دین تو نام ہے ایک بہت بڑے کانٹریکٹ کا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کریں گے. اس سے بڑا معاہدہ کیا ہوگا, پوری زندگی کو کور کر رہا ہے, وہ اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کر دے گا اگر وہ چھوٹے چھوٹے عہد پورے نہیں کرتا. حضور کو جو الصادق الامین کے جو خطابات مل گئے تھے کاروبار معاملات کے اندر, ایک واقعہ آتا ہے, یہ قبل ظہور نبوت, میں آغاز نبوت نہیں کہا کرتا, نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, ظہور نبوت, نبوت ظاہر ہوتی ہے جب وحی کا آغاز ہوتا ہے. کسی شخص سے کوئی معاملے پر بات ہو رہی تھی, اس شخص کو کوئی کام یاد آ گیا, انہوں نے کہا محمد ذرا یہاں میرا انتظار کرو تھوڑی دیر, میں ابھی آتا ہوں. چلا گیا اور جا کر بھول گیا. وذکر بعد ثلاثن, اب اسے یاد آیا تین کے بعد, تین دن بھی ہو سکتے ہیں, تین گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں, عام طور پر خیال یہ ہے کہ تین دن کے بعد یاد آیا. گھبرا کر گیا ہے تو دیکھا وہی بیٹھے ہوں. اس نے معذرت کی, فرمایا کہ تم نے جو کیا کیا, میں تو اپنے عہد کا پابند تھا, میں کیسے ہلتا یہاں سے, میں نے کہا تھا کہ ہاں میں تمہارا انتظار کروں. تو ایفائے عہد یہ گویا کہ معاملات, میں نے کہا تھا کہ عمل کے یہاں پر تین بڑی بڑی شاخیں آ گئی, ایمان کی پانچ پتیاں کلی کھل کر پھول بن گیا, اعمال کا ایک تناور درخت ہے, اس کے تین جو ہے بڑی بڑی شاخیں آ گئی. ہمدردی اور انسانی ہمدردی میں اپنا باغ خرچ کر سکتا, عبادات جن میں اہم ترین نماز اور زکات, معاملات جن کے اعتبار سے صرف ایک شے کافی ہے, ایفائے عہد. یہاں آپ دیکھیں گے کہ سورۃ العصر کی تیسری شے کا ذکر نہیں ہے, الا الذین آمنوا, اس کا یہاں ذکر آ گیا, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین وعملوا الصالحات, جو تنے کے تین شاخیں ہیں موٹی موٹی آگے. لیکن امپلائیڈ ہے یہاں پر, جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ترجمے میں اضافہ کیا گیا, صبر حق و باطل کی جنگ کے وقت, یہاں جس صبر کا ذکر ہو رہا ہے وہ صبر علی الطاعہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا, صبر علی المعصیہ نہیں ہے جو میں نے کل بیان کیا تھا, وہ صبر ہے اللہ کی راہ میں صبر, اللہ کی راہ کی جد و جہد کرتے ہوئے اگر فقر و فاقہ کی کیفیت ہو جائے, جیسے پورا بنی ہاشم کا قبیلہ جو ہے وہ تین سال تک نظر بند رہا ہے شعب بنی ہاشم کے اندر, اور گھاٹی کے دونوں طرف پہرا تھا کہ کوئی خوراک اندر نہ جانے پا, ایسا وقت بھی آیا ہے کہ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے پھول ایسے بچے بلک رہے ہیں بھوک سے, اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ سوکھے چمڑے ابال کر اس کا پانی ان کے حلق میں ٹپکا دیا جائے. یہ اللہ کی راہ میں صبر ہے. غزوہ احزاب میں جو ہوا ہے, بیٹوں پر پتھر باندھے گئے اور حضور نے اپنے شکم مبارک پر دو پتھر باندھے. غزوہ تبوک میں جو ہوا ہے کہ تین تین مجاہدوں کا ایک دن کا راشن ایک کھجور, پہلے ایک نے اپنے منہ میں رکھ کر کچھ دیر چوسی, پھر دوسرے کو دے دی, اس نے چوسی پھر تیسرے کو دی. تو اس لیے والصابرین, اور یہ میں عرض کر چکا ہوں, یہ مفعول کی حیثیت کیوں آیا, خاص طور پر ایمفیسائز کرنے کے لیے. صابرون نہیں آیا, والصابرین اخص بذکر الصابرین. اور اصل میں نیکی جو ہے اس کا معیار تو وہ ہے حق کے لیے, بھوک سہو تکلیفیں سہو اور حق کے لیے میدان جنگ میں آ کر صابر رہو, ثابت قدم رہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بیسیکلی ڈفرینشیٹ ہو گیا ہے ایک خانقاہی تصور نیکی کا, ذکروں کے ذریعے, مراقبوں کے ذریعے اپنے آپ کو مانجے جاؤ مانجے جاؤ مانجے جاؤ, پھر وہ جو جن کو مانج دیا گیا ہے وہ دوسروں کو مانجھے مانجھے مانجھے. مانجنا ہی چلا ہے, آگے نہیں. میدان میں آ کر باطل کو چیلنج کرنا, یہ نہیں ہے نہیں. اور شیطان خوش ہوتا ہے, ہنستا ہے کہ چاہ لگا مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے, اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے, تاکہ اصل جو ہے میدان وہ میرے لیے کھلا چھوڑ کر لگے رہے. نہیں, اصل کرائیٹیرین آپ کی صداقت کا, آپ کی نیکی کا, تواصو بالحق بتواصو بالصبر. یہ صبر کسی اور کام کے لیے نہیں ہے, یہ کوئی وطن پرستی کی جنگ کا ذکر نہیں ہے, یہ کوئی قوم پرستانہ جنگ کا ذکر نہیں ہے, یہ کوئی اپنی جیسے بادشاہ کرتے تھے اپنی دولت بڑھانے کے لیے اپنی مملکت کو توسیع دینے کے لیے صبر نہیں ہے, بلکہ یہ راہ حق میں والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, خصوصاً وہ جو صبر کرنے والے ہیں فقر و فاقہ میں, بھوک میں اور تکلیف میں, زخم آ گیا ہے تیسرے اٹھ رہی ہیں برداشت کر رہے ہیں, آدمی کانپ جاتا ہے. معاذ اور معوذ جو دو نوجوان تھے جن کو حضور نے تو کہا تھا تم ابھی کم عمر کے ہو, تم جاؤ واپس چلے جاؤ, لیکن ان میں سے جو بڑا تھا اس نے کچھ کہا حضور سے تو حضور نے مان لیا, چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ. چھوٹے نے کہا حضور میں اسے پچھاڑ سکتا ہوں, آپ نے کشتی کرائی, اس نے پچھاڑ دیا, کہ اچھا بھائی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ. انہی میں سے ایک کہا, میں بھول رہا ہوں ان کا نام, ان کے ایک شانے کے اوپر تلوار کا وار پڑا, پورا شانہ کٹ گیا, کوئی ایک چشمہ کوئی ایک ٹینڈن لگا رہ گیا کسی, اب وہ ہاتھ جو ہے وہ لٹک رہا ہے, وہ دوسری ہاتھ سے تلوار چلا رہے ہیں لیکن یہ رکاوٹ ڈال رہا ہے. انہوں نے اپنے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھا, زور سے جھٹکا دیا اور اس بازو کا علیحدہ کر کے پھینک دیا. اور میں سچ کہتا ہوں انہیں کوئی درد محسوس نہیں ہوا ہوگا, وہ جذبہ جو ہوتا ہے وہ انسان سے سب کچھ کرا دیتا جس کا آپ تصور نکٹ ہے. والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس, اور جنگ کے وقت حق و باطل کی جنگ, وہ جنگ جو ہے زرپرستی کی نہ ہو, ملک گیری کا نہ ہو, وہ حق کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہو, انسانوں کو ملوکیت کے شکنجے سے نجات دلانے کے لیے ہو, انسانوں کو کیپیٹلزم کے جنگل سے اور اس کے چنگل سے نجات دلانے کے لیے, وہ جنگ جو حق کے لیے, اس میں ثابت قدم رہنا, یہ صبر کی سب سے اونچی منزل ہے. اور یہ نمایاں ترین فرق ہے اسلام کے تصور نیکی میں اور جو آپ دنیا میں دوسرے, چاہے وہ بدھ مت کا تصور ہو اور چاہے وہ کسی اور کا تصور ہو اور چاہے وہ صوفیانہ تصور ہمارے ہاں کا ہو، چاہے وہ کرسچین مونیسٹسزم کا تصور، ان سب سے جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ چوٹی پر ہے، دیٹ از دی پیک. حضور نے اسے کہا ذروۃ السلام منہ الجہاد فی سبیل اللہ، ہمارے دین کی حقیقت جو ہے اس میں اس کی چوٹی جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے. لیکن میں کسی موقع پر جہاد کے بارے میں جو مغالطے خود ہم نے پیدا کیے جس کی بنا پر اغیار نے پھر جو ہے اس کے خلاف مہم چلائی ہے، میں کوشش کروں گا کہ اس سیریز کے اندر میں اس مضمون کو لے آؤں. ہم دوسروں کا شکوہ کیا کریں، غلطی ہماری اپنی ہے، ہم نے جہاد کو بدنام کیا دنیا کے اندر، اس لیے کہ جہاد کا صحیح تصور ہمارے سامنے ہے ہی نہیں. بہرحال یہ حضور کے زمانے میں جنگیں ہوئی ہیں، دین حق کو غالب کرنے کے لیے آخری مرحلہ آیا ہے قتال کا، جنگوں کا. تو والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، بر اور نیکی کا اگر دعویٰ کریں تو انہیں حق ہے. لیکن یہ پوری شخصیت، پورا سراپا، جسے آپ کہتے ہیں ان آرگینک ہول، ان آرگینک چیزوں کو آپ کاٹ کے اس کے حصے بکھرے کر سکتے ہیں، آرگینک چیز کاٹیں گے ختم ہو جائے گی، زندگی نہیں رہے گی اس میں. آرگینک ہول، اس کا ہر جز لازم ہے، اس کی روح روح ایمان ہے جو موٹیویشن کو درست کرتی ہے. اس کے اعمال کا ذکر آ گیا اور چوٹی، اسی لیے سورہ صف میں فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کے محبوب تو وہ بندے ہیں جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسی صفیں باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. آج کل ہم کہیں گے جیسے کہ ری انفورس کانکریٹ کی وال ہے، اس وقت وہ سیسا پلا دیا کرتے تھے درزوں کے اندر، اس دیوار کی مانند کھڑے رہے جس میں کوئی رکھنا نہ پیدا کیا جا سکے. یہی اسلوب اختیار کیا ہے اقبال نے اپنے ایک شعر میں، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. محبوبیت خداوندی کا مقام یہ. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا شروع میں، ایک تو نفع ہوتا ہے، ایک بونس ہی تنخواہ، ایک بونس. مضمون تو تھا بر کے بارے میں، لیکن یہاں فرمایا یہی متقی بھی ہے. تم نے تقویٰ کو بھی چند ظاہری چیزوں کے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے ذہن کے اندر، داڑھی لمبی ہو، لباس صحیح ہو، کوئی جبہ ہو، کوئی عبا ہو، کوئی عمامہ ہو، وغیرہ 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 وغیرہ. ہاں خیر وہ چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں، سنت سمجھ کر کی جائیں یقیناً موجب ثواب ہے، لیکن یہ اگر کردار نہیں ہے تو یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ حضرت مسیح کے الفاظ میں ان قبروں کے مثال ہے جس کو اوپر سے خوب آپ نے سفیدی کی ہوئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، پھر تقویٰ اور نیکی جو ہے اس کا نام لینا بھی درست نہیں ہے. یہ ہے نیکی کا قرآنی تصور. اور ایک آیت ہے، کاش کہ میں میرے قلم پر بھی جس طرح اللہ نے میری زبان کا عقدہ کھولا ہوا ہے، لیکن میرا قلم زیادہ نہیں چل پایا ہے، میں نے لکھی بہت کم چیزیں ہیں، لکھی ہیں کچھ لیکن کم. میرا میڈیم جو رہا ہے وہ اسپوکن ورلڈ ہے، اور ایک اعتبار سے میں اس پر خوش بھی ہوں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میڈیم صرف اسپوکن ورلڈ تھا. آپ لکھنا پڑھنا تو جانتے ہی نہیں تھے، لیکن بہرحال میں اس کے لیے جسٹیفائی نہیں کر رہا، بس میری کمزوری ہے. اگر وہ قلم کھلا ہوتا تو میں اس پر ایک پوری کتاب لکھتا ہوں اخلاقیات قرآنی کے موضوع پر. یہ ہے سٹینڈرڈ، یہ ہے شخصیت، یہ ہے سراپا، یہ ہے وہ کردار جو ازلو قرآن نیک ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.